الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. الله سبحانه وتعالى نے قرآن کریم میں ہم کو حکم دیا مدد مانگنے کا، انسان کی زندگی میں بہت ساری ضرورتیں پیش آتی رہتی ہے، یہ ضرورت مردوں کو بھی پیش آتی ہے، عورتوں کو بھی پیش آتی ہے، دنیا کے کاموں میں بھی ضرورت پیش آتی ہے اور دینی کاموں میں بھی ضرورت پیش آتی ہے. جس طرح اللہ کی مدد ہمیں دنیا میں ضروری ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے. جب کبھی بھی مدد کی ضرورت پڑے، اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد مانگو، اور مدد مانگنے کا اللہ تعالی نے ہم کو طریقہ بھی بتلا دیا. اب یہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالی سے مدد مانگنا اور مدد مانگنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو قرآن میں بیان فرما دیا. کبھی ہم کو بیماری آ جاتی ہے، بیماری کے موقع پر بھی شفا اور تندرستی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. قرآن میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرے اللہ مجھے شفا دیتے ہیں. مال میں تکلیف آ جائے، پیسوں میں تکلیف آ جائے، کاروبار میں تکلیف آ جائے، روزی روٹی کی برکت بھی اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے. حدیث پاک میں ہم کو دعا بتلائی گئی مدد مانگنے کے لیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ، ہم تیرے حلال خزانوں سے مانگتے ہیں، تو حرام سے بچا کر کے حلال برکت والی روزی روٹی عطا فرما، اور تیرے سوا تو ہم کو کسی کا محتاج مت بنانا. کبھی گھر میں اولاد پریشان ہوتی ہے، اولاد کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، اولاد تکلیف میں آ جاوے، ایسے موقع پر بھی اللہ سے ہم کو مدد مانگنی ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی اللہ تعالی کی کہ یہ میرے دونوں لاڈلے اگر اچھے ہو گئے تو میں اللہ کے لیے صدقہ کروں گی، نماز پڑھوں گی، روزے رکھوں گی، اس طرح اللہ تعالی سے مدد مانگی. میری بہنوں، جس طرح ہم اپنی ضرورتوں میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس طرح گناہ سے بچنے میں، برائی سے بچنے میں اللہ تعالی سے مدد مانگنی چاہیے. آج گناہوں کا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، بے شرمی کا ماحول ہے، گناہوں کے بازار گرم ہیں، انسان کو اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے. ہمارے ساتھ ہمارا نفس لگا ہوا ہے، شیطان دشمن لگا ہوا ہے، وہ ہم کو گناہوں سے بچنے نہیں دیتا بلکہ گناہوں کے راستے کے اوپر لے جاتا ہے. ایسے خطرناک حالات میں ہمیں گناہوں سے بچنے میں بھی اللہ تعالی سے مدد مانگنی چاہیے. خود اللہ کے ایک نبی کا بیان قرآن کے اندر ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ یہ میرا نفس ایسا یہ نفس ہے کہ جو مجھے بھی چھوڑتا نہیں ہے، مجھے بھی بری بری باتوں کی دعوت دیتا ہے، مجھے بھی گناہوں کی دعوت دیتا ہے. اللہ رحم فرما دے تو میرے لیے برائی اور نفس کی دعوت سے بچنا آسان ہو جاوے. میری بہنوں، جب ایک اللہ کے نبی اپنے گناہوں سے اپنی ذات کی حفاظت کے لیے، نفس کی شرارت سے حفاظت کے لیے اللہ کے رحم و کرم کے محتاج ہیں، اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، تو ہم بھی گناہوں کے ماحول میں، گناہوں کے بازاروں میں گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. اللہ کے ایک نبی کے سامنے گناہ سامنے سے آیا، برائی سامنے سے آئی، اللہ کے نبی نے اللہ سے مدد مانگی، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوائی. جب گناہ کھل کے سامنے آیا، جب برائی کھل کے سامنے آئی، جب پاک دامنی خطرے میں آ گئی، جب عفت اور حیا اور شرم خطرے میں آ گئی، اور ڈر لگا کہ کہیں میرے ہاتھ سے پاک دامنی چھوٹ نہ جاوے اور گناہ کے اندر کہیں پھنس نہ جاؤں، فوراً اپنے اللہ سے مدد مانگی. قال معاذ اللہ, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں, تو تیری مدد فرما کر کے میری گناہوں سے حفاظت فرما لے. میری بہنوں, زندگی میں کوئی بھی موقع ہو, بیماری ہو, گھریلو جھگڑا ہو, پریشانیاں ہو, روزی روٹی کا مسئلہ ہو, اولاد کا مسئلہ ہو, یا گناہ کا کوئی مسئلہ ہو, ہر موقع پر اللہ سے مدد مانگنا سیکھ لو. اللہ سے جس نے مدد مانگی, اللہ اس کی مدد فرمائیں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اور نصرت فرمائیں گے. شیطان ہمارا پرانا دشمن ہے, ہم کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, آگے سے میں ان کو گمراہ کروں گا. ومن خلفہم, پیچھے سے گمراہ کروں گا. وعن ایمانہم, داہنی طرف سے گمراہ کروں گا. وعن شمائلہم, بائیں طرف سے گمراہ کروں گا. چاروں طرف سے ان کو گناہوں میں پھنسانے کی محنت کروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, ایسا گمراہ کروں گا کہ یہ ناشکرے بن جائیں گے. میری بہنوں, شیطان کا سب سے پہلا تیر یہ چلتا ہے کہ وہ انسان کو ناشکرہ بنا دیتا ہے. اللہ حفاظت میں رکھے, ہماری بہنوں کی زبانوں پر ناشکری بہت عام ہے, اور یہ میں اکیلا نہیں کہتا, خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ عورتوں کی زندگی کے اندر ناشکری کی بیماری عام ہے, اور یہ شیطان کا خطرناک تیر ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں اللہ کی نعمت کی ناشکری لاتا ہے. اور ناشکری بھی اللہ کی نعمت کی, اور ظاہری دنیا میں باپ اگر ہو تو باپ کی ناشکری, شوہر اگر ہو شادی شدہ ہے تو شوہر کی ناشکری, غرض یہ کہ ناشکری شیطان ہم سے کرواتا ہے. یہ ہمارا پرانا دشمن, اللہ نے اس سے بچنے کے لیے ہم کو فرما دیا کہ یہ دعا پڑھو, رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے اللہ, شیطان جو دلوں میں گناہوں کے خیال ڈالتا ہے, دلوں میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے, گناہوں کی دعوت دیتا ہے, اے اللہ شیطان کی اس برائی سے تو ہماری حفاظت فرما. رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین, یہ شیطان کی برائیوں سے بچنے کے لیے, اللہ کی مدد لینے کے لیے یہ دعا ہم کو اللہ نے خود قرآن میں بتلائی. واعوذ بک رب ان یحضرون, اے اللہ یہ شیطان ہمارے پاس آوے, ہمارے قریب آوے, ہمارے نزدیک آوے, ہم کو گمراہ کر دے, ہم کو بھٹکا دے, ہم کو برائی کے راستے پر لے جاوے. اے اللہ, شیطان کے نزدیک آنے سے تو ہماری حفاظت فرما لے. میری بہنوں, ان دعاؤں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح زندگی کے ہر کام میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے, گناہ سے بچنے کے اندر بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. آج زمانہ ہے گناہوں کے عام ہونے کا, برائیوں کے عام ہونے کا. میری بہنوں, ایسا ماحول ہے کہ فتنے عام ہیں, فتنوں پر فتنے ہیں دنیا کے اندر, اور ایسے خطرناک فتنوں کا دور ہے کہ زندگی کے اندر ایمان تک کی حفاظت اللہ ہی فرمائے, ایسا خطرناک زمانہ چل رہا ہے. ہر طرف فتنے ہیں, ہر طرف فتنے ہیں, ایمان کو برباد کرنے والے, حیا اور شرم کو برباد کرنے والے, عفت اور پاک دامنی کو برباد کرنے والے, اخلاق کو برباد کرنے والے, زندگیوں کو برباد کرنے والے, ایسے خطرناک فتنے ہیں دنیا کے اندر. اللہ کی مدد کی ہم کو ضرورت ہے, اللہ سے ہمیں مدد مانگنی ہے. اسی لیے اچھی طرح سمجھ لو تین باتوں کو, کہ گناہوں سے بچنے کے واسطے پہلے نمبر کے اوپر بہت ضروری, بہت ضروری ہم اللہ سے دعائیں مانگنے والی ہیں آپ بن جائیں. یہ بہت اہم چیز ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. کوشش کرنا گناہوں سے بچنے کی یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم جان بوجھ کر کے جہاں گناہ ہو رہے ہیں ایسی جگہوں کے اوپر جائیں تو پھر میری بہنوں گناہ وجود میں آئے گا, برائیاں وجود میں آئے گی. جن جگہوں کے اوپر خطرہ ہے کہ اس جگہ جانے سے گناہ وجود میں آئے گا, میری بہنوں ہم ایسی جگہوں پر جانے سے اپنے آپ کو بچائیں. گناہ سے بچنے کی کوشش یہ بھی ہمارے ذمے بہت ضروری ہے. جن اسباب کی وجہ سے, جن چیزوں کی وجہ سے میری بہنوں گناہ وجود میں آتے ہیں, ان اسباب سے, ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. حدیث میں آتا ہے ایک عورت ذات خوشبو لگا کر کے, پرفیوم اور سپرے استعمال کر کے جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور مردوں کو للچاتا ہے اس کی خوشبو کی طرف, مردوں کو کھینچتا ہے اس کی خوشبو کی طرف اور کھینچ کر کے عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے. بہنوں یہ ذریعہ ہو گیا اسپرے استعمال کرنا, خوشبوؤں کو استعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے شیطان مردوں کو عورتوں کی طرف للچائے. تو یہ جو ذریعہ ہے, یہ جو اسباب ہے کہ خوشبوؤں کو لگا لگا کے گھروں سے باہر نکلنا اور خوشبو لگا کر راستوں پہ چلنا, خوشبو لگا کے مارکیٹوں میں نکلنا, شاپنگ کے اندر نکلنا کہ جس کی وجہ سے شیطان مردوں کو ہماری بہنوں کی طرف للچائے, میری بہنوں اس سبب سے, اس ذریعے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہمارے لیے ضروری. گناہ سے بچنے کے لیے کوشش بھی ضروری, ہم اپنی طرف سے کوشش کریں, یعنی کہ ہم اپنے آپ کو خود سامنے سے گناہوں میں پیش کریں. ایک عورت کا بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلنا, ایک بہن کا اپنے بدن کے اوپر فٹنگ والے چست کپڑے پہن کے گھر سے نکلنا, ایک ہماری بہن کا پتلے اور باریک کپڑے پہن کے گھر سے نکلنا, ہماری بہن کا ادھورے اور ناقص کپڑے پہن کے نکلنا, میری بہنوں یہ شیطان کو مردوں کی طرف, مردوں کو کھینچنے کے لیے للچانے کا ذریعہ بنتا ہے. شیطان مردوں کی نگاہوں میں, مردوں کی آنکھوں میں, مردوں کے دلوں میں دعوت دیتا ہے کہ دیکھ لے ایک نظر یہ عورت جو ہے آ رہی ہے, جس کے بدن پر کپڑے کیسے چست ہیں, کیسے فٹ ہیں, کیسے باریک ہیں, کیسے ادھورے ہیں, کیسے ناقص ہیں. میری بہنوں ایسے کپڑے پہن کے ہمارا گھروں سے نکلنا یہ شیطان کے لیے جال ہے, اور شیطان مردوں کو ان جالوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, حدیث میں ارشاد فرمایا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء حبالۃ الشیاطین, ہماری بہنوں کو, عورتوں کو شیطان جال بنا کر کے استعمال کرتا ہے. یہ گناہ کے ذریعے ہیں, یہ گناہ کے اسباب ہیں. ایسے کپڑے پہننا میری بہنوں, ایسے کپڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کے ذریعے سے گناہ وجود میں آتے ہو. یہ سب کوشش کے درجے کی بات کر رہا ہوں. کہ دوسری بڑی چیز ہمارے لیے گناہ کے لیے یہ ہے کہ ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور دعائیں کب ہوگی گناہ سے بچنے کی, کوشش کب ہوگی گناہوں سے بچنے کی, جب دل کے اندر گناہ سے بچنے کا ارادہ بھی ہوئے. میری بہنوں یہ بنیادی چیز ہے, جب نیت ہوگی, جب ارادہ ہوگا کہ مجھے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے, حرام کام سے بچانا ہے, خدا کی جہنم سے بچانا ہے, قبر کے عذاب سے بچانا ہے, اللہ کی پکڑ سے بچانا ہے, آخرت کی پکڑ سے بچانا ہے, جب یہ ارادہ ہوگا, جب یہ نیت ہوگی تو پھر ہم کوششیں کرنے والی بنے گی. تو پھر آپ کوششیں کرو گی گناہ سے بچنے کی، تو آپ دعائیں کرو گی گناہ سے بچنے کی. باقی میری بہنوں، اگر تو نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر دل میں نیت نہ ہو، اگر دل میں ارادے نہ ہو، تو پھر آدمی پچاسوں بہانے کرتا ہے کہ کیا کرے ماحول ایسا، کیا کرے حالات ایسے، کیا کرے زمانہ ایسا، کیا کرے، یہ سب کرنا پڑتا ہے. میری بہنوں، ہزارے بہانے ہمارے سامنے آتے ہیں. سب سے بڑی چیز گناہ سے بچنے کی نیت، گناہ سے بچنے کا ارادہ. جب یہ ارادہ ہوگا، جب یہ نیت ہوگی، تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے، اور پھر دعائیں بھی کریں گے. اور نیتیں کیسے آئے گی زندگی میں، ارادہ کیسے آئے گا میری بہنوں؟ جب ہم اپنی قبر کو سوچیں گے، جب قبر کی تنہائی کو سوچیں گے، جب قبر کے عذاب کو سوچیں گے، جب جہنم کی آگ کو سوچیں گے، جب پل صراط کے پتلے اور تیز راستے کو سوچیں گے، جب اللہ کے عذاب کو سوچیں گے، جب جہنم کے سانپ بچھو کو سوچیں گے، جب جہنم کے کانٹے والے درختوں کو سوچیں گے، جب جہنم کے اندر خون پیپ کی نہروں کو سوچیں گے کہ جہنم کے اندر اللہ جہنمیوں کو پانی دیں گے پینے کے لیے، کا ایسا گرم پانی ہوگا، ایسا گرم پانی ہوگا کہ منہ کے قریب لے جائیں گے تو نیچے والا ہونٹ نیچے لٹک جائے گا، اوپر والا ہونٹ اوپر لٹک جائے گا، ایک گھونٹ پانی پیٹ میں جاتے ہی انتڑیاں کٹ کٹ کر کے، ٹوٹ ٹوٹ کر کے پیٹ پھٹ جائے گا، انتڑیاں کٹ کر کے باہر نکل پڑے گی، گر جائے گی میری بہنوں زمین پر. جب جہنم کے ایسے گرم پانی کو سوچیں گے اور جہنمیوں کے زخم کے اوپر سے جو پیپ نکلتا ہے، جو خون نکلتا ہے، اس کی ندی بہتی ہوگی، اللہ وہ خون اور پیپ جہنمیوں کو پینے کے لیے حکم دیں گے، پیو اس کے پانی میں سے، پیو اس نہر کے اندر سے، پیو اس ندی کے اندر سے. میری بہنوں، جب ان چیزوں کو سوچیں گے، اللہ اکبر، کہ گناہ پر کیسی خطرناک تکلیف ہوگی، گناہ پر کیسا عذاب ہوگا، تو پھر دی زندگیوں میں نیت آئے گی کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اس لیے بار بار سوچو، بار بار سوچو جہنم کے عذاب کو، قبر کی تنہائی کی راتوں کو، قبر کی اندھیری راتوں کو سوچو میری بہنوں. اللہ اکبر. فرمایا قرآن میں، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. زقوم ایک کانٹے والا پھل ہوتا ہے، بڑا بڑا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں تربوز ہوتا ہے اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، کانٹے والا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، سانپ کے سر کی طرح ہوتا ہے، بدبو والا ہوتا ہے، خطرناک بدبو اس میں سے نکلتی ہے. ایسا کڑوا، کانٹے والا، بدبو والا، سانپ کے سر جیسی شکل والا وہ زقوم اللہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر کھلائیں گے. میری بہنوں، ان عذاب کو سوچنے والیاں بنو، ان پکڑ کو سوچنے والیاں بنو، تب جا کر زندگیوں میں نیتیں آئے گی، ارادے آئیں گے گناہوں سے بچنے کے واسطے. کہ آج جیسے نرم نازک لباس تمہیں چاہیے، کہ جہنم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے لباس بنایا ہے جہنمیوں کے لیے، کیسا؟ گندک کا لباس بنایا ہے، جس میں سے آگ جلتی ہے، بہت تیزی سے آگ چلتی ہے، جس میں آگ دھماکے کے ساتھ چلتی ہے. ایسا لباس، وَسَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ، کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر گندک کا لباس پہنائیں گے، گندک سے بنے ہوئے کپڑے پہنائیں گے، جس گندک میں سے پٹاخے بنتے ہیں وہ لباس، وہ کپڑے اللہ جہنمیوں کو پہنائیں گے، جس میں آگ چلتی ہے، جس کے اندر دھماکہ ہوتا ہے. میری بہنوں، ایسے لباس اور ایسے کپڑوں کو سوچا کرو، اللہ جہنمیوں کو پہنائیں گے. جہنم کا گرم گرم پانی، جہنم میں خون اور پیپ کی ندی، جہنم میں کانٹے والا کھانا، جہنم کے اندر گندھک کا لباس. میری بہنوں، جہنم کے بڑے بڑے سانپ اور بچھوؤں کو سوچو. جب اس عذاب کو سوچیں گے تو پھر دلوں میں نیتیں ہوگی، ارادے ہوں گے، ہمیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، برائی سے بچانا ہے، بے حیائی سے بچانا ہے، بے شرمی سے بچانا ہے. جب نیت ہوگی تب انشاءاللہ ہم کوششیں کریں گے، دعائیں کریں گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی اور انشاءاللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. میں آپ کو انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اس پر ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں کہ ایک عورت ذات اگر نیت کر لے گناہ سے بچنے کی، ایک عورت ذات کوشش کر لے گناہ سے بچنے کی، ایک عورت ذات دعا کر لے گناہ سے بچنے کی، اللہ اس کو کیسے بچاتے ہیں، اللہ اس کی کیسے مدد فرماتے ہیں، اللہ کیسے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. عجیب واقعہ نبیوں کی سیرت کے اندر موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے جلیل القدر پیغمبر، بہت اونچے درجے کے نبی، بلکہ تمام نبیوں میں دوسرے نمبر کے نبی، حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلات والسلام عراق میں پیدا ہوئے، ایمان کی لوگوں کو دعوت دی، ابا اما مخالف ہو گئے، خاندان مخالف ہو گیا، پوری بستی مخالف ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ سے حفاظت فرمائی، کوئی ایمان نہیں لایا. ایمان لائی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یا بھانجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، بس یہ ایمان لائے. پورے عراق میں سالوں کے سال کی محنت کے بعد صرف دو آدمی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ایک بیوی سارا ہے اور ایک بھتیجے حضرت لوط ہے. جب سارے عراق والے دشمن ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، عراق سے نکل گئے اور ہجرت کر کے ملک شام سیریا جانے کے لیے روانہ ہوئے. جب ابراہیم علیہ السلام سیریا جانے کے لیے نکلے، راستے میں مصر پڑتا تھا، ایجپت پڑتا تھا، ایجپت ہو کر کے جانا تھا ملک شام. جب سفر کرتے کرتے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مصر پہنچے ہیں، ایجپت پہنچے ہیں، تو اس زمانے کا مصر کا فرعون جس کا نام سینان تھا، سینان نام کا فرعون پورے مصر کا بادشاہ بنا ہوا تھا. اس کی ایک گندی عادت یہ تھی کہ جب کوئی میاں بیوی، جب کوئی کپل مصر کے اندر آتا اور اس کو پتا چلتا کہ آج ہمارے یہاں کوئی نئے میاں بیوی آئے ہیں، تو وہ زبردستی اس کی بیوی کو پکڑ لیتا، اس کی پولیس سے پکڑوا لیتا اور پھر اس کی بیوی کے ساتھ زبردستی زنا کا کام کرتا. یہ اس کے اندر عادت تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پاک اور نیک بیوی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر سفر کرتے کرتے مصر کے اندر داخل ہوئے. سنان فرعون کی پولیس نے اس کو خبر دے دی کہ آج ابراہیم نام کا مسافر اپنی بیوی کو لے کر کے آیا ہے. اور یہ بات لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بعد عورتوں میں بہت زیادہ خوبصورت حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، کا تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا علیہ السلام، حضرت حوا بہت خوبصورت عورت تھی، ان کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت سارا تھی. کہتے ہیں کہ حضرت حوا سے لے کر حضرت سارا تک کے زمانے میں
اتنی خوبصورت اور کوئی عورت پیدا نہیں ہوئی. لیکن اس سنان فرعون کی ایک بات یہ بھی تھی کہ جب اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ بھائی بہن ہے میاں بیوی نہیں ہے تو پھر وہ ہاتھ نہیں لگاتا تھا, بھائی بہن کے رشتے کا احترام کرتا تھا, ادب کرتا تھا اور پھر وہ ہاتھ نہیں لگاتا تھا. اور جہاں معلوم ہو جاتا کہ یہ میاں بیوی ہے تو بیوی کو زبردستی پکڑ کر کے اس کے ساتھ وہ منہ کالا کرتا تھا, برے کام کرتا تھا. سنان فرعون بادشاہ کو خبر دے دی گئی کہ آج مصر میں, ایجپت میں ایک بہت خوبصورت عورت آئی ہے اور اس کے ساتھ اس کا شوہر ابراہیم نام کا ہے. جب شام ہوئی اس نے حضرت سارا کو پکڑنے کا آرڈر دیا کہ پکڑ کے لاؤ ان کو میرے دربار کے اندر, پکڑ کے لاؤ ان کو میرے محل کے اندر. جب پولیس پکڑنے کے لیے آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا کو یہ سمجھایا کہ تو فرعون کے دربار میں جا کر کے اس کو یوں کہہ دینا کہ ہم دونوں بھائی بہن ہیں, اس لیے کہ ہمارا میاں بیوی کا رشتہ ہے لیکن ایمان کی بنیاد پر ہمارا بھائی بہن کا بھی رشتہ ہے. اس لیے کہ قرآن میں ہے انما المؤمنون اخوہ, تمام ایمان والے ایمانی رشتے کے اندر آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں, بہن بہن ہیں, بھائی بہن ہیں. تو تو اس طرح بات کو بنا لینا اور یوں کہہ دینا کہ ہم تو بھائی بہن ہیں, ایمان کے رشتے کی بنیاد پر ایمان کی بات کر کے اپنے بھائی بہن ہونے کی بات کر دینا تاکہ تیری حفاظت ہو جائے. پولیس پکڑ کے حضرت سارا کو لے کر کے چلی گئی. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب میری بیوی سارا کو یہ پولیس پکڑ کے لے گئی ہے تو فوراً وضو کیا اور نماز میں دعا میں مشغول ہو گئے, اللہ سے مدد مانگنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مشغول ہو گئے. جب حضرت سارا سنان فرعون کے دربار کے اندر پہنچتی ہے, بہت کوشش کی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی, بات کی اس کو کہ ہم تو دونوں بھائی بہن ہیں, وہ ایک کا دو نہیں ہوا. ان کی خوبصورتی کے اوپر وہ ایسا دیوانہ اور فریفتہ ہوا کہ بالکل بات ماننے کے لیے تیار نہیں, اور حضرت سارا کے ساتھ زبردستی گناہ کا کام, زنا کا کام کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا. حضرت سارا کے دل میں پکی نیت تھی, پکا ارادہ تھا کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے, مجھے برائی نہیں کرنی ہے, بھلے بادشاہ ہے, بھلے محل ہے, عالی شان جو ہے اس کا دربار ہے, اس کے پاس مال دولت روپیہ پیسہ سب کچھ ہے, مجھے سب کچھ مل سکتا ہے, لیکن دل میں یہ نیت تھی حرام حرام ہے, گناہ گناہ ہے, برائی برائی ہے اور اللہ کی نافرمانی نافرمانی ہے. دولت روپیہ پیسہ محل بادشاہ جیسا آدمی سب کچھ ہو لیکن اللہ کو مجھے ناراض نہیں کرنا ہے, حرام سے گناہ سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ پکی نیت پکا ارادہ حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے اندر تھا. اللہ ہم سب کو, امت کے تمام مسلمان مردوں کو عورتوں کو گناہ سے بچنے کا ایسا پکا ارادہ اور پکی نیت عطا فرمائے. جب اس ظالم بادشاہ نے بالکل بات نہیں سنی اور وہ گناہ کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ کوئی سہارا نہیں, کس سے مدد مانگے, یہ تو بادشاہ ہے, اس سے مجھے کون بچائے گا, میں کس کو پکاروں, میں کس کو کہوں. کا ایک دربار ہے ساری دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ کا, ساری دنیا کے تمام ظالموں کے اوپر بھی جس کی حکومت چلتی ہے, کا میرے اللہ کا ایک دربار ہے, میں اپنے اللہ سے مدد مانگوں, میں اپنے اللہ سے دعا کروں. کہ اللہ میری مدد فرما دے. جلدی سے اٹھتی ہے حضرت سارا، وضو کیا، وضو کر کے نماز میں دعا میں مشغول ہو گئی. ادھر ان کا وضو کرنا، دعا کرنا اللہ تعالی سے، اور ادھر وہ سنان فرعون ظالم آگے بڑھا حضرت سارا کی طرف ناپاک ہاتھ کو بڑھانے کے واسطے. حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ یہ تو قریب آ رہا ہے، نزدیک میں آ رہا ہے، ابھی میرے اوپر گندی نیت سے ہاتھ لگائے گا. تو اللہ کو روتے روتے کہا، روتے روتے اللہ سے کہا، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، میرا تیرے اوپر ایمان ہے، اے اللہ میں تیرے نبی حضرت ابراہیم پر ایمان لائی ہوں، اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ آج تک زندگی میں میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا ہر جگہ پر حفاظت میں رکھا ہے، اس شرمگاہ کو کسی کے سامنے حرام جگہ پر لگایا نہیں ہے اپنے شوہر کے سوا. اے اللہ اس ظالم بادشاہ کی گندی نیت سے، اس کے گندے عمل سے، اے میرے اللہ تو میری حفاظت فرما لے، میری پاک دامنی کی حفاظت فرما، میری عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ میرا تیرے پر ایمان ہے. دعا مانگی روتے روتے اللہ کی بارگاہ کے اندر. میری بہنوں، جب ایسی بے کسی کی حالت میں، جب ایسی پریشانی کی حالت میں، جب کوئی مددگار ظاہری دنیا میں نظر نہ آوے، جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد کے دروازے کھل جاتے ہیں. حضرت سارا نے کشم پرسی میں، بے کسی میں، بے سہارا ہونے کی حالت میں، مظلومیت کی حالت میں، اپنی عزت بچانے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، میری بہنوں اللہ کے سامنے دعا مانگی، آنسو بہائے، روئی اللہ کے سامنے، اللہ کی مدد آئی، اللہ کی مدد آئی کہ وہ سنان فرعون اپنے محل کے اندر، اللہ کی زمین پھٹتی ہے، پہلا عذاب یہ آیا کہ اس کے پورے بدن کے اوپر فالج اور لکوا ہو گیا. اس سنان فرعون کے پورے بدن کے اوپر فالج اور لکوا ہو گیا، اس کا پورا بدن جکڑ گیا، وہ ہل نہیں سکا، اور زمین پھٹی، اور دھیرے 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 وہ زمین میں دھسنے لگا، یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ گھٹنے تک وہ زمین کے اندر دھس گیا. بس اس کی زبان چل رہی تھی، وہ زبان سے معافی مانگنے لگا، عاجزی کرنے لگا کہ اے سارا تو تیرے اللہ سے دعا کر دے، اللہ میری بیماری کو اچھا کر دے رے، اللہ مجھے زمین سے باہر نکال دے رے، تو میں تیرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میں تجھے عزت کے ساتھ چھوڑ دوں گا. حضرت سارا نے یہ سوچا کہ اگر یہ مر گیا اور تباہ ہو گیا تو میرا نام ہوگا کہ اس نے اس کو مار دیا. تو فوراً حضرت سارا نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ میں تو اس کے گناہ سے بچنا چاہتی ہوں، اس کو مار ڈالنا میرا مقصد نہیں ہے، اے اللہ اگر یہ مر جائے گا تو میرے سر کے اوپر اس کا وبال آئے گا، اے اللہ تو اس کو اس تکلیف سے نجات دے دے. اللہ اکبر. حضرت سارا نے دعا مانگی، اللہ نے اس دوسری دعا کو بھی قبول فرما لیا، دھیرے دھیرے وہ زمین سے اوپر آیا، اس کا بدن، اس کا جسم اچھا ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی، بھلا چنگا تندرست ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا. لیکن گناہوں کی جو عادت پڑی ہوتی ہے میری بہنوں، یہ عادت بڑی خطرناک ہوتی ہے. اللہ بچائے جب گناہ کی عادت پڑتی ہے، ایسی عادت ہو جاوے. حدیث میں آتا ہے انسان جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا کالا دھبا لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دھبا لگتا ہے میری بہنوں، آج ہمارے سفید کپڑے کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاوے، ہم ایسے کالے دھبے کے ساتھ کسی جگہ جانا پسند نہیں کرتے، فوراً اس دھبے کو دھوتے ہیں، بلکہ اس سوٹ کو کپڑے کو بدل دیتے ہیں، نیا اور دوسرا دھلا ہوا کپڑا ہم پہن لیتے ہیں۔ میری بہنوں، یہ گناہوں کے کالے دھبے ہمارے دلوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور ایسے کالے دھبوں کے ساتھ بتاؤ اللہ کے دربار میں کیسے جائیں گے، کیسے خدا کے یہاں جائیں گے، اور ایسے کالے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے کیسے حساب دینے کے لیے جائیں گے۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، فوراً رو دھو کر کے دل کے اوپر سے کالے دھبے کو صاف کر لو۔ یہ آنسو بہانا، رونا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ دلوں کے کالے پن کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ لیکن اگر ہم نے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، گناہ کو دھلوایا نہیں، تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کالے دھبے لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ میری بہنوں پورا دل کالا بن جاتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کا پورا دل کاٹ والا، زنگ والا بن گیا، ان کے گناہوں کی نحوست سے کالا کالا دل بن گیا۔ اور جب دل کالا بن جاتا ہے تو پھر گناہ کی عادت چھوٹی نہیں ہے، بار بار گناہ کا دل چاہتا ہے۔ میری بہنوں، یہ گناہ کی عادت جب پڑ جاتی ہے، مرتے مرتے بھی چھوٹنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ یہ ظالم سنان فرعون عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میرے اوپر کیسا عذاب آیا، میرا بدن جکڑ گیا، میرے بدن میں فالج ہو گیا، میں زمین میں دھس گیا، لیکن جب حضرت سارہ کی دعا کی برکت سے اچھا ہو گیا، تندرست ہو گیا، تو پھر اس کے نفس نے، شیطان نے دوبارہ اس کو گناہ کی دعوت دی، اور دوبارہ اس نے حضرت سارہ کی طرف ناپاک نظر اٹھائی، ہاتھ آگے بڑھایا، گناہ کی طرف آگے بڑھا۔ حضرت سارہ نے پھر سے اللہ کے سامنے دعا مانگی، پھر سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے بیٹھ گئی، اللہ سے مدد مانگی۔ جب دوسری مرتبہ دعا کی، اللہ کا دوسری مرتبہ عذاب آیا، پہلے سے زیادہ سخت، اس بادشاہ کا بدن جکڑ گیا، پہلے سے زیادہ سخت اس کے اوپر فالج کا حملہ ہو گیا، اور پیرالیس کا اٹیک ہو گیا، اور وہ پھر دوبارہ زمین میں دھسنے لگا، زمین کے اندر جانے لگا، اللہ اس کو دھسانے لگے۔ تو جب اس نے دوسری مرتبہ عذاب کو اپنی آنکھ سے دیکھا، پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معافی مانگتا ہے، منت و سماجت کرتا ہے، سارہ میں دوسری مرتبہ معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، اب میں گناہ نہیں کروں گا، اب میں برائی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت سارہ نے دوسری مرتبہ اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے اوپر اس ظالم کا بدن تندرست ہو گیا، اچھا ہو گیا، زمین سے باہر نکل آیا، اور پھر سے وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ جب دوسری مرتبہ اس کی طبیعت ٹھیک ٹھاک ہو گئی، گناہ کی عادت نے پھر سے اس کو ابھارا، گناہ کرنے کے اوپر اس نے ایک تیسرا چانس لیا، اور شیطان نے اس کے نفس نے اس کو دعوت دی کہ ایک اور گناہ کی کوشش کر لے، ایک مرتبہ اور ٹرائی کر لے گناہ کے واسطے۔ وہ پھر ناپاک ارادے سے حضرت سارہ کی طرف آگے بڑھا، حضرت سارہ تیسری مرتبہ اللہ کے سامنے دعا کرنے بیٹھ گئی، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ کے سامنے رونے لگ گئی، اللہ کے سامنے بہت منت و سماجت کرنے لگ گئی۔ اللہ نے تیسری مرتبہ اس ظالم کے اوپر عذاب بھیجا، ایسا عذاب کہ اب پھر اس کا بدن فٹ ہو گیا، جکڑ گیا، زمین میں دھسنے لگا۔ اب یہ تیسرا موقع تھا، اب یہ سنان فرعون معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے سارا تین موقع، دو موقع ہو گئے، یہ تیسرا اور آخری موقع ہے، مجھے اب اس مرتبہ معاف کر دے، میں اب ہرگز ہرگز گناہ نہیں کروں گا، تجھے عزت سے چھوڑ دوں گا، ہرگز میں تیرے اوپر بری نظر نہیں ڈالوں گا، اے سارا تو اس تیسری مرتبہ میں مجھے معاف کر دے، اب کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ بہت نیک صالحہ عورت تھی، پاک دامن عورت تھی، اللہ کے سامنے رونے دھونے والی عورت تھی۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے دعا کر دی حضرت سارا نے، اور حضرت سارا کی دعا کی برکت سے اچھا ہو گیا، زمین سے فرعون باہر نکل آیا۔ تو جیسے ہی وہ زمین سے نکلا، اس نے اپنے محل کا دروازہ کھول کر کے اپنی پولیس کو بلا کے کہا کہ اس عورت کو یہاں سے لے جاؤ، یہ کوئی عورت نہیں ہے، یہ تو کوئی جن ہے، یہ تو کوئی کہاں کی مخلوق ہے، تم کسی جن کو میرے پاس پکڑ کے لائے ہو، یہاں سے لے جاؤ۔ اندر اندر دل دل میں حضرت سارا کی نیکی اور دعا سے بہت متاثر ہوا، بہت متاثر ہوا، دل دل کے اندر سوچ لیا کہ یہ عورت بڑی نیک ہے، یہ عورت کوئی اللہ سے تعلق رکھنے والی ہے، یہ کوئی عورت اچھے اعمال والی ہے، پاکیزہ زندگی والی عورت ہے۔ اس کے دل کے اوپر بڑا اثر ہوا۔ میری بہنوں، اس واقعے میں کتنی عجیب ہمارے لیے نصیحت ہے، سبق ہے، لیسن ہے ہمارے واسطے، کہ ایک عورت ذات نے پکی نیت کر لی مجھے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دعا کی، کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے بیڈ روم میں گناہ سے اس کی حفاظت فرما لی۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت سارا کی نیکی سے، حضرت سارا کی دعا سے، حضرت سارا کی نماز سے یہ سنان فرعون اتنا امپریس ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ میں اپنی سگی بیٹی، فرعون نے اپنی سگی بیٹی حضرت سارا کو خدمت کے لیے دے دی، کہ سارا تم بہت نیک عورت ہو، تمہاری خدمت کے واسطے میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، جاؤ میری بیٹی ہاجرہ کو لے جاؤ، اس بیٹی کا نام ہاجرہ تھا، کہ میری بیٹی ہاجرہ کو لے جاؤ، میری بیٹی جوان ہے، تمہاری خدمت کرے گی اور تم کو راحت پہنچائے گی۔ اللہ اللہ، میری بہنوں، ایک عورت ذات نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، دعا کی، کوشش کی، تو اللہ نے اس کی کیسی حفاظت فرمائی، اور اوپر سے انعام یہ ملا کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت سارا کی خدمت کے لیے حوالے کر دی، اور ساتھ میں بہت ساری دولت بھی دے دی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی مدد دیکھو۔ چنانچہ مفسر امت حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کی رشتہ دار تھی، اور دین میں، ایمان میں سب سے پہلی عورت تھی، اور ساتھ ساتھ میں خوبصورت بھی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو جب بادشاہ کی پولیس پکڑ کے لے گئی اور اتنی رات دیر تک بیوی غائب رہی، تو شوہر کے دل میں یقیناً بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں میری بیوی نے وہاں جا کے کیا برا کام کروایا ہو۔ اللہ نے اس بدگمانی اور اس برے موقع سے بچنے کا یہ انتظام فرمایا کہ مفسر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت سارا گئی، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارے حالات کھول دیے، کشف کی دنیا میں ساری چیزیں ان کے سامنے ہٹا دی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں تھے وہاں بیٹھے بیٹھے حضرت سارا کو دیکھ رہے تھے، ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضرت سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے غائب نہیں ہوئے۔ قدرتی یہ کرشمہ ہو گیا کہ محل کے اندر، روم میں، بادشاہ کے کمرے کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پورا اطمینان، پورا یقین ہو گیا کہ میری بیوی پاک رہی، میری بیوی کو کوئی ہاتھ لگا نہیں سکا، یہ اللہ کی طرف سے غیبی انتظام تھا۔ اب حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ آئی، خوشی خوشی میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے حفاظت فرمالی، ظالم سے حفاظت فرمالی، اور ساتھ میں بادشاہ نے اپنی بیٹی دے دی حضرت حاجرہ کہ جاؤ اس کو خدمت کے لیے لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارا کے ساتھ شادی ہوئے لمبا زمانہ ہو گیا تھا، لیکن قدرتی طور پر اولاد نہیں ہوتی تھی۔ حضرت سارا جب آئی تو آتے ہی کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، اے میرے شوہر، بادشاہ نے اپنی بیٹی کو میری خدمت کے لیے وقف کیا ہے، لیکن میں اس خادمہ کی تمہارے ساتھ شادی کراتی ہوں، تمہارے نکاح میں دیتی ہوں، اس حاجرہ کے ساتھ شادی کر لو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نکاح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور اسی حاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سوچ لو میری بہنوں، ایک عورت ذات اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، تو اس کی نیکی کا اثر اللہ تعالیٰ نسلوں کے اوپر ڈالتے ہیں، نسلوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، خاندانوں پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ وہ حاجرہ خادمہ بن کے آئی تھی، اللہ کے نبی کی بیوی ہوئی، اللہ کے نبی کی ماں بنی، اور اسی کے پیٹ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، اگر یہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں اگر یہ نیتیں کر لے، ارادے کر لے، کوشش کر لے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے اور پھر اللہ سے مدد مانگنے والیاں بن جائے، میری بہنوں اللہ کی مدد قدم قدم پر ہمارے ساتھ ہے، بس شرط یہ کہ گناہ سے بچنے کی نیت ہو، ارادے ہو۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، میری بہنوں اللہ کے سامنے نیتیں کرو، اللہ کے سامنے وعدے کرو کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی کوششیں ہمیں کرنی۔ اور کوشش کی باتیں میں نے آپ کو بتلائی، جہاں جانے سے گناہ وجود میں آئے ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جن کپڑوں کی نحوست سے گناہ وجود میں آئے ایسے کپڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور میری بہنوں، کیا میں آپ سے عرض کروں، یہ ٹیلی ویژن، یہ میوزک، یہ فلم، یہ گانا، اور اس سے ایک قدم آگے یہ موبائل اور ٹیلی فون کا غلط استعمال، یہ بھی گناہ کا ذریعہ اور سبب ہے۔ میری بہنوں، اس سے اپنے آپ کو بچانے والیاں بنو۔ جب ہم کوششیں کریں گے اور پھر اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالی ہماری گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ اللہ کا حکم قرآن میں صاف ستھرے لفظوں میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، صبر کے ذریعے اور نماز پڑھ پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ میری بہنوں، ہماری زندگی کا کوئی بھی کام ہو، اللہ سے مانگنے والیاں بن جائے۔ جس دن ہم نے اللہ سے مانگنا سیکھ لیا، پھر ہم کو شوہر کے سامنے زبان چلانی نہیں پڑے گی، جس دن اللہ سے مانگنا سیکھ لیا دنیا میں کسی سے سوال نہیں کرنا پڑے گا. جس دن اللہ سے مانگنا سیکھ لیا میری بہنوں اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق دے, پوری دنیا کی ایمان والی بہنوں کو بھائیوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے. بڑا خطرناک برائی کا زمانہ ہے, بڑے خطرناک ماحول میں ہم گزر رہے ہیں میری بہنوں. ایسے دور میں اللہ سے مدد مانگنا بہت ضروری, بہت ضروری. ہم اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں. میں آپ کو کہتا ہوں دو دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو, صلاۃ الحاجت کی نیت سے دو دو رکعت نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو. حدیث میں ہم کو دعائے حاجت بتلائی گئی, اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت, لا اله الا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين, اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم, لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یہ دعا حدیث میں آئی ہے, مشکات شریف میں کتاب الدعوات میں بھی یہ دعا موجود ہے. میری بہنوں دو دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنے والیاں بنو, اللہ گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہماری تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما دے. اللہ میری آپ کی پوری امت کی گناہوں سے حفاظت فرمائے اور گناہ سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑی عبادت گناہ سے بچنا ہے, سب سے بڑی عبادت گناہ سے بچنا ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پانچ باتوں کی نصیحت فرمائی تھی. اس میں پہلی نصیحت یہ تھی, یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس, اے ابو ہریرہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ, سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. سب سے بڑی عبادت, سب سے بڑی بندگی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حرام سے, گناہوں سے, برائیوں سے بچانے والے بنے. اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے, سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں, دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد, کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں مالک, قسم قسم کے گناہ ہم نے آج تک کیے ہیں, گناہ کرتے کرتے ہم گناہوں کے عادی بن چکے ہیں. اے اللہ تیرے کرم سے گناہوں کی عادت چھڑوا دے, تیرے فضل سے گناہوں کی عادت چھڑوا دے. ہم تو بڑے کمزور ہیں, نفس اور شیطان دونوں دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اے اللہ تیری مدد ہو جائے, تیرا کرم ہو جائے, تیرا فضل ہو جائے اور ان دونوں دشمنوں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت دلوں میں بٹھا دے, نیکیوں کی محبت دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ نیکیاں کرنا آسان فرما دے اور گناہ کو مشکل سے مشکل بنا دے. اے اللہ تو ہماری سوچ کو, ہماری زبان کو اور ہمارے عمل کو پاکیزہ اور نیک بنا دے. اے اللہ زندگی میں قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آج کا یہ ماحول اور آج کے یہ حالات جو گناہوں کی دعوت دینے والے ہیں, اے اللہ ایسے گندے ماحول میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے اعمال اور اخلاق کی حفاظت فرما, ہم سب کو پاک دامنی عطا فرما, حیا اور شرم عطا فرما. اے اللہ گناہوں کی طرف لے جانے والے جو اسباب ہیں جو ذرائع ہیں, اے اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ گناہوں کے اسباب اور ذرائع سے بھی حفاظت فرما, گناہوں کے اسباب اور ذرائع سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ دلوں میں تیری محبت عطا فرما, تیری یاد عطا فرما, تیرے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما, تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما, قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں کی پابندی عطا فرما. اے اللہ اے اللہ تو ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرما لے, امت کی جوان بیٹیوں کی حفاظت فرما, جوان بہنوں کی حفاظت فرما, ان کی جوانی کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ تو ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما, جائز حاجات کو پورا فرما, اور سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ ہماری مغفرت فرما لے, ہماری مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما, جہنم کی آگ سے حفاظت فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. اے اللہ موت کی تکلیف سے حفاظت فرما, اپنے اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما, مدینہ پاک کی موت عطا فرما, زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کے حاضری عطا فرما, ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے, قیامت کے دن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے, تیرے عرش کا سایہ عطا فرما, پل صراط پر تیزی سے گزرنا نصیب فرما, ایمان کے نور کے ساتھ گزرنا نصیب فرما. اے اللہ جنت الفردوس ہمیں عطا فرما, تیرے کرم سے تیرے فضل سے بلا حساب کتاب جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ تیرے نبی نے حکم دیا کہ رمضان میں اللہ سے جنت کا سوال کرو, اے اللہ ہم تجھ کو تیرے نبی کے فرمان کا واسطہ دے کر کے ہمارے لیے جنت کا سوال کرتے ہیں, تو ہم سب کو تیرے کرم سے بلا حساب کتاب جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما, ہماری عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرما, اس کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ ان پڑھنے والی طالبات کو اور پڑھانے والی معلمات کو اے اللہ تیرے دربار میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما, ان کی زندگیوں کو تقوی حیا شرم عفت پاک دامنی والی بنا دے. اے اللہ ان کی زندگی کو عائشہ صدیقہ اور رابعہ بصریہ جیسی پاکیزہ زندگی گزارنے والیاں بنا دے. اے اللہ ان کو دین کی دعوت کے لیے عالم میں قبول فرما لے. اے اللہ ہر قسم کے شرور فتن آفات بلایا مصائب سے حفاظت فرما, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.